اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ یوم القدس کے سلسلے میں بگنرز کے لیے ایک اسپیشل شو کرنے والے ہیں، اور اس میں تمام ناظرین کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا علی مرتضیٰ زیدی صاحب، جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ یوم القدس کیا ہے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے جو دن رکھا گیا ہے اس کے سلسلے میں۔ آغا، شروع کرنے سے پہلے ہم کہ یوم القدس یہ جو رکھا گیا ہے یہ کیا ہے، ایک بیسک انٹروڈکشن دینا چاہیں گے کہ یوم القدس کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر بجا لاتے ہیں، اس نے ماہ مبارک رمضان کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائی ہے، اور درود و سلام خدا تعالیٰ کی طرف سے اس ذات کے اوپر جس نے ہمیں ان مسائل سے آشنا کیا، جس نے ہمیں ہدایت دی ان مسائل کی طرف توجہ دینے کے لیے، امام خمینی کی ذات، جنہوں نے کروڑوں، کہہ سکتے ہیں دسیوں کروڑ انسانوں کو ان اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، دین کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلنے کے لیے دعوت دی، اور لوگوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا۔ روزِ قدس در حقیقت ان کی عظیم الشان فکر کا ایک نتیجہ تھا، جو انہوں نے 1979 میں انقلاب آنے کے بعد حکم جاری فرمایا اور مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ وہ ایک دن منائیں فلسطین کے لیے، بیت المقدس کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، تاکہ مسلمان جاگ سکیں، مسلمان سمجھ سکیں۔ اور یہ دن ایک اچھا موقع دیتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک ایسے ایشو کی طرف دوبارہ توجہ کریں کہ جو تقریباً 50 سال سے جاری ہے، اور اس کے اندر نہیں معلوم کتنے مسلمانوں کی جانیں، کتنے مسلمانوں کی زندگیاں قربان ہو چکی ہیں۔ امام خمینی نے چاہا کہ یہ مشکل اور یہ مسئلہ تاریخ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ بھلا دیا جائے، فلسطینی عوام کے حقوق کہیں ایسا نہ ہو کہ صہیونی حکومت کی اور صہیونی سازشوں کی نظر ہو جائے۔ تو امام خمینی نے مسلمانوں کی عزت اور سربلندی کے لیے، فلسطینیوں کے حقوق کے دفاع کے لیے، اور مسلمانوں کو ان خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے ایک دن معین کیا کہ بیت المقدس کی یاد میں آخری جو جمعہ ہو ماہ مبارک رمضان کا، جس کو ہم جمعۃ الوداع تعبیر کرتے ہیں، جمعۃ الوداع کے دن لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، لوگ عوام کے سامنے مسئلے کو پیش کریں، مظاہرات کریں، اور مظاہروں کے ذریعے سے اس آگہی اور اس شعور کو لوگوں کے اندر جگایا جائے۔
جی،
اب ظاہر ہے یہ تو بیت المقدس کے دن منانے کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، پس منظر تھا۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ قدس کا مسئلہ کیا ہے۔
جی،
روز قدس اس قدس کے مسئلے کی یاد کے لیے۔
جی، تو اس کی ہسٹری آپ کچھ بیان کرنا چاہیں گے کہ مثلاً کیا ہے، کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟
جی، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اور چونکہ آپ نے کہا کہ بگنرز کے لیے، تو
جی،
میں کوشش کروں گا کہ بالکل ابتدائی سطح پہ جا کر اس کی بات کی جائے۔ قدس ہم اس مسجد اور اس مقام کو تعبیر کرتے ہیں کہ جو فلسطین کے اندر واقع ہے،
جی،
اور اس جگہ کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، اور
جی،
بیت المقدس وہ قبلہ تھا جس کی طرف مسلمان بھی رخ کر کے عبادات انجام دیتے تھے، اور اس سے پہلے عیسائی اس کی طرف رخ کر کے عبادات انجام دیتے تھے۔
جی،
جب دین اسلام آیا تو پروردگار عالم نے ابتداءً مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کو انجام دیں، اور نماز وغیرہ ان تمام کاموں کو انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ قرار دیں۔
جی،
اس خاطر فلسطین میں واقع بیت المقدس کو قبلہ اول تعبیر کیا جاتا ہے،
جی،
کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اس کے بعد جو موجودہ خانہ کعبہ ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پاتا ہے۔
جی،
اس اعتبار سے بیت المقدس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت گاہیں بنی ہوئی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پر روضہ ہے، اور متعدد انبیاء، اگر نہ کہیں کہ تمام انبیاء، متعدد انبیاء وہیں پر تشریف فرما رہے، انہوں نے اس جگہ کو وزٹ کیا، اس کی زیارت کی، وہاں پر عبادتوں کو انجام دیا، اور شاید سب سے بڑھ کر جو ہمارے پاس ریفرنس بیت المقدس کے لیے ہے وہ خود قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ اسراء کی آئے کریمہ، جس کے اندر خدا تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس تک ایک سفر کروایا، اور اس بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف ان کا سفر شروع ہوا۔
اس سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ اول تھا، اور इसकी एक दीनी इम्पोर्टेंस तमाम मुसलमानों के लिए है। तो बस, तो जैसे बैतुल मुकद्दस आप कह रहे हैं कि हमारा क़िबला अव्वल था, तो आज यानी आज उसके ऊपर फ़लस्तीन पैलेस्टाइन के अंदर वो मौजूद है, तो उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया है, यानी इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। ये कब हुआ था कि हाँ। उसकी आज़ादी के लिए जो हम लोग बहस कर रहे हैं, तो कब हुआ था कि मुसलमानों का क़िबले अव्वल किसी और कंट्री ने आकर कब्ज़ा कर लिया था, इसके बारे में कुछ हाँ। अगर
अब ये खुद ये मसला कितना अफसोसनाक लगता है और कितना गम अंगेज़ है कि एक दीन की बुनियादी तरीन इमारत है और उसके ऊपर कुछ लोगों का कब्ज़ा हो और उसके बाद वो उनको ज़्यारत करने से रोकें और उनको वहाँ जाने से रोकें, यानी ये इंसान के बुनियादी तरीन हकूक़ की पामाली है। अब ये कब्ज़ा कब हुआ था, बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ हमें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी।
अगर आप
हाँ, जो उसके ऊपर हम अगर नज़र डालें तो बैतुल मुक़द्दस, जैसे मैंने अर्ज़ किया, 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और दूसरे अम्बिया वहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे, तो ये जगह मुक़द्दस जगह थी। और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ लाए और उनकी आमद की वजह से ये जगह ईसाइयों के लिए भी मोहतरम हुई। फिर नबी खुदा के ज़माने के अंदर जब दीन इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुआ तो इस इलाके के लोगों तक भी दीन इस्लाम फैला और यहाँ पर अक्सरियत ने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये गर्चे जगह यहूदियों के लिए भी मोहतरम थी, ईसाइयों के लिए भी मोहतरम थी, लेकिन वहीं के लोग बाद में मुसलमान हो गए और क़िबला अव्वल होने के नाते, ख़ुद मुसलमान भी होने की वजह से ये जगह मुसलमानों के लिए भी आज़ाद हो गई।
यानी आज भी ये तीनों कम्युनिटीज़, ये तीनों रिलीजन के लिए अभी भी मोहतरम है,
अभी भी मोहतरम है, बिल्कुल मुक़द्दस है ये जगह। अच्छा, इसका तक़द्दुस पहले ऐसा था कि किसी को किसी पर पाबंदी लगाने का हक़ नहीं था, यानी ना मुसलमान दूसरों पर पाबंदी लगाते थे, ना ईसाई मुसलमानों पर पाबंदी लगाते थे, तो ये एक आज़ाद जगह थी। लेकिन बदकस्मती से बाद में कुछ सियासी मसलहतों की वजह से, कुछ लोगों की अपनी चपकलिश की वजह से, कुछ गलत तफसीर तफासीर की वजह से मज़हबी नफ़रतों का दौर जो है था वो शुरू हो गया ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान, जिनको हम सलीबी जंगें ताबीर करते हैं, जो आज से तकरीबन 1000 साल पहले मुख्तलिफ अदवार के अंदर अंजाम पाती रहीं। उन सलीबी जंगों में कम वक्त ऐसा था कि ईसाइयों की हुकूमत बैतुल मुक़द्दस में होती थी, ज़्यादातर वक्त ऐसा ही था कि मुसलमानों की हुकूमत बैतुल मुक़द्दस के अंदर रही थी। और मुसलमान जब भी हुकूमत पर आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उन्होंने कभी दूसरे अदियान को रोका नहीं, उनको आने की इजाज़त दी। अलबत्त ऐसा हुआ कि जब ईसाइयों के एक बादशाह ने वहाँ पर कब्ज़ा किया तो मुसलमानों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ, लेकिन जब मुसलमान बादशाह ने कब्ज़ा किया तो उसने कत्लेआम नहीं किया और तमाम अदियान को इजाज़त दी। ये जो फितना शुरू हुआ जिसमें बैतुल मुक़द्दस बाद में सहयूनी कब्ज़े के अंदर चला गया, ये फितना तकरीबन कह सकते हैं कि 19वीं सदी के बीच से शुरू हुआ, यानी 1850 के बाद से शुरू हुआ।
अच्छा।
जब कुछ यहूदी लोग सहयूनियत के नाम पे जमा होना शुरू हुए और उन्होंने इस फिक्र को परवान चढ़ाया कि हमें इस जगह के ऊपर अपनी हुकूमत बनानी है। अलबत्ता आपके जहन में है कि उस ज़माने में इंग्लिस्तान जो था वो बहुत बड़ी एक ऐसी रियासत थी जो दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा किया करते थे और इनकी बहुत बड़ी कॉलोनीज़ बनी हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान भी उस ज़माने में इनकी कॉलोनी का एक हिस्सा थे। तो अंग्रेज़ों के लिए ये फिक्र बहुत बुरी नहीं थी, वो इसको सपोर्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत बन जाए ताकि हमेशा के लिए मुसलमानों के बिल्कुल मरकज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हुकूमत तश्कील पा जाए और इसके ज़रिए से ये पूरा रीजन डीस्टेबलाइज रहेगा और अंग्रेज़ों को यहाँ पर अपनी ताकत को जमाने का मौका मिलेगा।
जी, तो 1850 से ये फिक्र शुरू
हुई, आहिस्ता आहिस्ता फिक्र शुरू होना शुरू हुई। और एक और बैकग्राउंड था जो उस ज़माने में था, वो ये कि उस ज़माने में बहुत बड़ी मुसलमान हुकूमत थी जिसको हम उस्मानिया रियासत ताबीर करते हैं, और इंग्लिस्तान उस उस्मानिया रियासत को हराना चाहते थे। उसको हराने के लिए उनके पास हरबा ये था कि वो अरबों और तुर्कों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान कुछ रखना डालें, कुछ लोग इसको तोड़ें। तो इस खातिर भी सहयूनी रियासत उनके हक़ में थी कि सहयूनी रियासत अगर फ़लस्तीन के इलाके में बन जाएगी तो वो उस्मानिया हुकूमत को, जिसका कैपिटल टर्की के अंदर था, उसे कमज़ोर कर सकेगी और उसके बाद फिर उस्मानिया को हराना आसान हो जाएगा।
ये उस्मानिया एम्पायर के बारे में कुछ बताएगा कि कितनी बड़ी थी, यानी हाँ, क्या था उसका?
हाँ, ये उस्मानिया हुकूमत जो थी ये उस ज़माने से तकरीबन 600 साल पहले तश्कील पाई थी। अलबत्ता उसके असरात उससे कम उससे ज़्यादा बयान किए जा सकते हैं, इसीलिए मैं तकरीबन उसको बयान कर रहा हूँ। और ये तुर्की में उसकी उसका कैपिटल हुआ करता था और आज के समझ लीजिए कि 20-25 इस्लामी मुल्क उसके हुकूमत का हिस्सा। अच्छा। बनते थे, पूरी मिडिल ईस्ट के ऊपर उसकी हकमियत थी और تمام جو عرب ممالک ہیں وہ سب عثمانیہ حکومت کا حصہ بنے ہوئے تھے اس وقت، لیکن بعد میں جب انگلستان نے یہاں پر داخل ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے عثمانیہ حکومت کے خلاف چھوٹے چھوٹے گروہوں کو تقویت دی، طاقت دی کہ وہ اٹھیں، من جملہ آل سعود کو، من جملہ آل سعود اور وہابیت کو طاقت دی کہ وہ عثمانیہ کے خلاف اٹھیں اور اپنے علاقے کو آزاد کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے برطانیہ کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ عثمانیہ حکومت کمزور ہو جائے گی، اور اسی خاطر انہوں نے فلسطین کے علاقے میں صہیونی حکومت بسائی تاکہ عثمانیہ حکومت کو توڑنے کا ایک اور راستہ یہاں سے بھی کھولا جا سکے. اور اس طریقے سے یہ فکر آگے بڑھی. تقریباً 1896 میں پہلی دفعہ ایک بڑی کانفرنس ہوئی جس کے اندر کچھ ایسے یہودی جمع ہوئے جو صہیونی کہلائے بعد میں، اور انہوں نے وہاں سے اپنے افکار کو منظم کرنا شروع کیا.
یعنی یہی زائنزم جسے انگلش میں کہتے ہیں،
صہیونزم کہتے ہیں. بالکل.
تو یہ 1896 میں کانفرنس ایک ہوئی جس کے بارے میں. ہاں
بالکل.
پھر کیا ہوا اس کانفرنس میں؟
اس میں یہ ہوا کہ کچھ ان کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے، جس میں تھیوڈو ہرٹزل نام کر کے ایک بہت بڑا ان کا لیڈر تھا، اور اس نے اس کانفرنس کے اندر 6 نکاتی ایک منصوبہ بنایا، اور اس میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ ہمیں ایک علیحدہ ریاست، یہودی ریاست بنانی ہوگی، جس کو ہم صہیونی ریاست تعبیر کرتے ہیں یا زائونس اسٹیٹ تعبیر کرتے ہیں. اس وقت تک فلسطین معین نہیں کیا گیا تھا، اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ آئیڈیا تو فلوٹ ہوا لیکن یہ طے نہیں کیا گیا تھا کہ کہاں پر بنے گی. تقریباً 1906 تک جاتے جاتے انہوں نے فلسطین کو طے کیا کہ ہم یہاں پر اپنی حکومت بنائیں گے. اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا پروسیجر شروع کیا. اس میں اس طریقے سے تھا کہ جو بڑے بڑے صہیونی اور یہودی مالدار لوگ تھے ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر کہا کہ بھائی ایسی ایک زمین ہے، اس کے اوپر اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو بہت بڑا ریٹرن بھی ملے گا اور آپ کی طاقت کو اس علاقے میں جمانے کے لیے بہت اچھا موقع مل جائے گا. تو وہاں سے پیسہ لیا گیا، اور پیسہ لینے کے بعد جو غریب یہودی تھے جو مشرقی یورپ میں رہ رہے تھے، ایسٹرن یورپ میں رہ رہے تھے یا دنیا کے مختلف کونوں میں رہ رہے تھے، ان کو پیسہ فراہم کیا گیا، ان کو اسلحہ فراہم کیا گیا کہ وہ مائگریٹ کر کے آئیں اور اس فلسطین کے اوپر اپنی رہائش کرنے کی کوشش کریں.
جی
یہ لوگ آئے
تو 1906 میں یہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ پروسیجر شروع ہوا کہ مائگریشن کا پروسیس شروع ہوا. تو فلسطین میں جو گورنمنٹ تھی ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں تھا اس زمانے میں کہ مثلا یہ جب مائگریشن کا پروسیس شروع ہوا؟
پہلی بات تو یہ تھی کہ عثمانیہ حکومت کے چونکہ کمزوری کا دور تھا، اور سبسیکوئنٹلی پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانیہ حکومت ختم ہو گئی تھی، تو عثمانیہ حکومت سینٹرل گورنمنٹ جو تھی وہ مقابلہ نہیں کر سکی تھی. اچھا جہاں تک لوکل گورنمنٹ تھی، لوکل گورنمنٹ کے لیے انگلستان نے خود بخود اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اسے کمزور کیا، اور ایک موقع آیا کہ پورے علاقے کو اپنے ڈائریکٹ کنٹرول میں لے لیا. اور اس زمانے میں انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی، اور وہ اصطلاح یہ تھی کہ چونکہ یہ علاقے بہت غریب غربا علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، تو ہم ان کو تیار کرنے کے لیے کہ یہ نئی دنیا میں داخل کیسے ہوں گے، تو ہم ان کو اپنی سرپرستی میں لے رہے ہیں، اور سرپرستی میں لینے کے بعد پھر جو کرنا چاہیں گے ہم کر لیں گے. اس طرح کا ایک کام برطانیہ نے
فلاح، یعنی ان کو بالکل. ان کی بھلائی کے لیے ہم ان کو اپنے پاس لے رہے ہیں.
اور یہاں سے اصطلاح نکلی تھی استعمار.
اچھا
استعمار کی اصطلاح یہاں سے نکلی تھی.
اچھا
عمران کہتے ہیں آباد کرنے کو.
جی
اور مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو آباد کرنے کے لیے اپنے حصے اپنے طاقت میں لے لیا ہے.
جی
اور یہاں سے استعمار کی لفظ نکلا کہ وہ لوگ نام تو یہ لیتے تھے
جی
کہ ہم آباد کرنے آئے، لیکن در حقیقت اپنا کنٹرول کرنے کے لیے آ جاتے
جی
تھے.
اور نتیجہ یہ ہوا ہم آج دیکھتے ہیں کہ وہ آبادی کے نام پر آج تباہی پوری
بربادی کا ایک ہمارے لیے منصوبہ بنایا گیا. پوری دنیا سے یہودی علاقے بسائے گئے. اچھا ان یہودیوں نے وہاں پر پہنچنے کے بعد، چونکہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے دہشت گرد گروپ بنائے اپنے وہاں.
اچھا یعنی ٹیررسٹ گروپس وہاں پر بنائے.
سب سے پہلے یعنی اگر کوئی کہے کہ آفیشیل اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کہاں پر ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسطین کے اندر ہوا کہ جہاں پر یہودی آئے اور انہوں نے دہشت گرد گروپ بنائے، اور ان کو اس وقت کی برطانوی حکومت نے بھی سپورٹ کیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے مسلمانوں کو، عرب کو، اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ وہ تمام عرب کے جو وہاں پہ رہ رہے تھے، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ عیسائی تھے، حتیٰ اگر ایسے ہندو تھے جو صہیونی پلاننگ کے خلاف جا رہے تھے، ان کو بھی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کو بھی وہاں سے نکالا گیا.
اچھا یہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں اگر کہ مثلا یہ جو ان لوگوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بنائی ہیں، اور یہ ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ ہے کہ مثلا اس طریقے سے ان لوگوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بنا کے پھر مارنا شروع کیا جو
ایگزیکٹلی
جی
یعنی یہ اتنا زیادہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ آپ ان تمام ٹیررسٹ اسٹیٹ کے بنانے والوں کو ٹریس کر سکتے ہیں،
جی
کس علاقے سے شروع کیا، کون کون سے حادثے انہوں نے انجام دیے. اور ایک عجیب طنز آمیز بات یہ ہے، اس کو کہتے ہیں آئرونی، یہ ہے کہ ان دہشت گرد تنظیموں کے لیڈرز بعد میں اسرائیل کے وزیر اعظم اور صدر بنے.
جی
اور یہ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کس قسم کی اسٹیٹ
ہے. جب وہ پریسیڈنٹ بنے تب وہ دوسروں کو ٹیررسٹ کہہ رہے تھے،
پھر بعد میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں.
جی
اور جبکہ ان کا تاریخ کا بدترین ٹیررزم کا ریکارڈ ان کا ریکارڈ تھا.
جی
یعنی اگر انسان ان کو کہنے کی جرأت کرے تو ایسا ہوتا تھا کہ علاقوں کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کو زخمی کر کے کنوؤں میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ ان کی زخمی حالت میں وہ کنوؤں میں پڑے رہیں. اور میں اگر کہنے کی جسارت کروں، مجھے بہت اچھا نہیں لگے گا کہ حتیٰ برہنہ خواتین کے جلوس نکال دیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کے اوپر دہشت پھیل جائے، لوگوں کے اوپر خوف پھیل جائے، اور اس خوف اور دہشت کی وجہ سے مسلمان علاقے خالی کر کے چلے جائیں.
یعنی ایک گاؤں میں حملہ کرتے تھے، دہشت کرتے تھے تاکہ دوسرے گاؤں والے خوفناک ہو کے
خود بخود باہر
چلے جائیں. اس طریقے سے آہستہ آہستہ فلسطین پر
قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو کہیں پہ پیسہ استعمال کیا، کہیں اسلحہ استعمال کیا، کہیں خوف اور دہشت کو استعمال کیا. اور جس کسی نے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو اس کے بھی مخالف ہو گئے. یعنی ایک وقت آیا تھا کہ یہ جو صہیونی تھے یہ حتیٰ انگریزوں کی بھی مخالفت میں آ گئے تھے، کہ جب انگریزوں نے ان سے کہا کہ بھائی اتنی زیادہ دہشت گردی کی جا رہی ہے تو ان کے بھی مخالفت میں آ گئے، اور انگریزوں کے جو وہاں پر ریپرزنٹیٹیوز تھے ان کو انہوں نے قتل بھی کیا.
اچھا
تو یہ سب تاریخ کا ایک عجیب و غریب حصہ ہے. میں اپنے جو بھی ویورز ہیں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ کبھی بھی موقع ملے اس کو جائیں، نیٹ کے اوپر سرچ کریں
جی.
اور ایسی ریسورسز سے سرچ کریں جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ انڈیپینڈنٹ ریسورسز ہیں، اور
جی
جا کر دیکھیں کہ بھائی یہاں پر کیا کیا ظلم ہیں جو انجام پائیں.
جی
خدا نمتال ہم سے مظلوم کے مقابلے میں سوال کرے گا تو ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے.
جی تو اب یہاں پر آہستہ آہستہ فلسطین میں یہ یہودیوں کا جمنا شروع ہو گیا.
ہاں
پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ وہ جو چھوٹے چھوٹے دہشت گرد گروپ تھے
جی
ان کو انگریزوں کے ساتھ مل کر باقاعدہ فوج کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں.
جی
یعنی مثال کے طور پر ایک بہت عجیب کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کے ساتھ مل کر بعض محاذوں پہ اپنے فوج بھی بھیجی.
اچھا یہودیوں نے
تاکہ ان کو باقاعدہ جنگ لڑنے کا تجربہ ہو جائے اور ان کی آرمی بننا شروع ہو جائے. اس کے بعد یہ کام کیا گیا کہ جو انگلستان میں یہودی آباد تھے انہوں نے برطانوی حکومت کے ساتھ مل کر کچھ ایسی قراردادیں پاس کروا لیں جس کے ذریعے سے فلسطین کی زمین یہودیوں کے کنٹرول میں دی جا سکے. جس میں ایک بہت مشہور قرارداد تھی جس کو بیلفور ڈکلریشن کہتے ہیں
جی
اور اس کے اندر انگریز حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ یہودیوں کو یہاں پر حکومت بنا کے دیں گے. اور یہاں پر ایک بہت عجیب بات ہے
جی
کہ صہیونیوں نے ہمیشہ یوں دکھایا ہے کہ وہ ایک ایسی زمین پر آ کر بسے جہاں کوئی آباد نہیں تھا. بنجر، بیابان، برباد زمین تھی، وہاں کوئی آباد نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا. یعنی یہاں پر ایک عجیب مذاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ جب اسرائیلی حکومت بن گئی تو اس کے پہلے وزیر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ وہاں حکومت بنانے والے ہیں، آپ نے ایک ملک بنا لیا ہے، جو لوگ وہاں پہلے سے آباد تھے ان کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی نہیں تھا، وہاں کوئی نہیں تھا. اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ اس جگہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہاں کوئی نہیں تھا جو تین ادیان کے لیے مقدس تھا.
جی
یعنی عیسائیت، یہودیت، مسلمان، تینوں ادیان کے لیے مقدس تھا اور وہاں ہمیشہ ہزاروں سال سے آبادی رہ رہی تھی.
ہزاروں سال کی ہسٹری ہے کہ وہاں پر آبادی تھی.
اور اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں وہاں کوئی آباد نہیں تھا، ہم نے تو بنجر زمین کے اوپر حکومت بنائی ہے.
جی
تو ان کی ڈیلنگ ایسی تھی کہ جیسے وہ انسان ہے ہی نہیں اور ان کو کسی اکاؤنٹ میں لانا ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت بنا کر وہاں پر مسلمانوں کو بے دخل کرنا شروع کیا. اور عجیب بات اور یہ تھی کہ اقوام متحدہ نے جب 1948 میں اس حکومت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس وقت بھی جو صہیونی آبادی تھی اس کی تعداد 10% سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کو 60% تقریباً علاقہ دینے کی کوشش کی گئی.
اچھا
اور اس کے بعد یہ ہوا کہ حتیٰ اس اقوام متحدہ کے ڈکلریشن کے بعد بھی صہیونی فوجیوں نے اور عرب علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا.
اچھا
اور قبضہ کرتے چلے گئے اس کے بعد،
یعنی 10% پاپولیشن ہونے کے بعد 60% لینڈ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اور زیادہ
اور بھی قبضہ کیا.
جی
مزید قبضہ کیا اس کے بعد مختلف.
یہ 1948 کی بات ہے، یونائٹڈ نیشن میں پاس ہو گیا کہ یہ گورنمنٹ بنی اور یہی گورنمنٹ کو ہم لوگ آج اسرائیل کہتے ہیں. جو یعنی ہم لوگوں نے اس کی ہسٹری دیکھی کہ 1906 سے یہ کیسے گھستے گھستے آ کر پھر 1948 میں آ کے انہوں نے گورنمنٹ کو اپنی اسٹیبلش کر دیا، और अगर ये सवाल कि ये जो ये पॉपुलेशन थी पैलेस्टाइन की खुद जो वहाँ पर थी, जैसे आपने बताया कि गांव-गांव से जो उनको भगाया गया था, ये कहाँ चले गए, ये नहीं पॉपुलेशन का क्या हुआ बिलाख़ैर?
हाँ अच्छा, यहाँ पे दो सवाल हैं,
जी
मैं इसका भी अभी जवाब देता हूँ। ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि वो जो अक़वामे मुत्तहिदा में 1948 में इसराइल बना है, वो ख़ुद एक अजीब दास्तान है
अच्छा
कि किस तरीके से किन मुल्कों ने वोट दिया है। तो
अच्छा
उस मौके के ऊपर ज़्यादातर मुल्कों ने वोट नहीं दिया, छोटे छोटे ऐसे मुल्कों ने जिनका दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने नाम भी नहीं था, उनके वोट के ऊपर इसराइल तश्कील पा गया।
अच्छा
और उसके अंदर खौफ का आलम भी था और उनको रिश्वतें भी दी गई, यानी कुछ मुल्कों को कहा गया भाई तुम्हारे इतने कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे अगर तुमने वोट दे
वोट
देते
दिया।
हो।
अच्छा
तो इस तरह से वहाँ पर भी ये धांधलीबाजी की गई। अच्छा, जहाँ तक आपने फरमाया कि वो जो वहाँ के लोकल्स थे उनका क्या हुआ, तो उनमें से कुछ लोग माइग्रेट करके मिसाल के तौर पर इजिप्ट चले गए, कुछ लोग माइग्रेट करके जॉर्डन की तरफ आ गए, कुछ लोग माइग्रेट करके सीरिया चले गए। यूँ समझ लीजिए कि 60 साल से एक कौम अपने घर होने के बावजूद दूसरों के घर में रहने के ऊपर मजबूर हुई हुई है, और पूरी दुनिया जानती है कि उनके हकूक़ को पामाल किया गया है, और लेकिन उसके बावजूद कोई उसको सुनने को तैयार नहीं है। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 1948 में तो जो हुआ सो हुआ, 1948 में जो हुआ सो हुआ, उसके बावजूद सहयोनी हुकूमत और आगे बढ़ती चली गई। और
अच्छा
मिसाल के तौर पर जो बदतरीन इनके हमलात हुए वो 60s की लेट में जाकर हुए, और 1967 1968 के अंदर होने वाली जंग के अंदर इन्होंने तमाम फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और यहाँ पे बहुत एक तफसीली दास्तान है कि बहरहाल बैतुलमक़दस को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक हिस्सा यहूदियों को दिया गया था और एक हिस्सा मुसलमानों को दिया गया था। इन्होंने सारे बैतुलमक़दस के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। उसके
अच्छा
अलावा और जगहों से मिसाल के तौर पर सहराए सीना जो सीरिया का था वो उससे लिया, उर्दुन के पास दरियाए उर्दुन का मगरबी किनारा था वो उससे लिया, और इसी तरीके से इन्होंने शाम से मिस्र से और
लेबनान
उर्दुन
से भी।
सब से
जी
लुबनान से कुछ हिस्सा ये सब अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया। तो हकीकत ये है कि इसराइल एक ऐसी रियासत में तब्दील हो गई
जी
जिसके पास एक तो ये कि बका का कोई इख्तियार नहीं था, उनके पास कोई जवाज़ नहीं था। अगर अक़वामे मुत्तहिदा से जवाज़ भी लिया तो धांधली के ज़रिए से लिया, और जो अक़वामे मुत्तहिदा ने दिया उससे कई गुना ज़्यादा के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और आज हमारी आंखों के सामने वही फ़लस्तीनी रियासत जो इसराइल के हाथों कब्ज़े में जा चुकी
जी
है, अब जो इसराइल काबिज़ है वो पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्स देने की कोशिश कर रहा है, इंसानी हकूक़ की दास्तानें
जी
सुना रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है कि गुज़िश्ता 100 साल के अंदर जो तुमने इंसानियत सोज मजालिम अंजाम दिए उनका
जी
क्या होगा,
जी
और अभी भी अंजाम दे रहे हैं जो कुछ फ़लस्तीनियों के ऊपर अंजाम दे रहे हैं।
यानी आप इस तरीके से आके इन लोगों ने बैतुलमुक़द्दस पर अपना पूरा कब्ज़ा कर लिया, और ये
बिल्कुल
तमाम मुसलमान मुल्क जो आपने बताया पहले एक उस्मान एम्पायर थी, ओतमान एम्पायर, ये बाद में क्या हुआ, यानी टुकड़ों में बढ़ गए, जैसे आपने बताया कि अलग अलग वहाँ पर गुरोह के जो लीडर्स थे या मसलन उन लोगों के हाथ में हुकूमत दे दी गई थी, तो ये उस ज़माने में यही पीरियड के अंदर ये टुकड़ों में बढ़ गई, और
हाँ
इसका हम लोगों के सामने एक नया मिडल ईस्ट नज़र में आया, जिसके बारे
बिल्कुल
आप कुछ इसके बारे में पे।
जी, वो जो टर्की में ओटोमन एम्पायर थी जिसको हम उस्मानिया रियासत ताबीर
जी
करते हैं, ये पहली जंगे अजीम के बाद टूट गई।
जी
और पहली जंगे अजीम के बाद उसमें ये किया गया कि जितने भी इसके अंदर मुल्क थे उनको ऐसे छोटी छोटी रियासतों में तब्दील कर दिया गया। तो मिसाल के तौर पर जब ओटोमन एम्पायर ख़त्म हुई तो उसके बाद इराक, शाम और मिसाल के तौर पर लुबनान, उर्दुन हत्ता, और इस तरह छोटे छोटे फिर बाद में बहुत बाद के ज़माने में कतर, बहरीन,
जी
कुवैत, ये सब छोटी छोटी रियासतें बनना शुरू हो गई। और ये अगर आप नक्शों के ऊपर इनको देखें तो ये दुनिया के नक्शे पर नुक्तों नुक्तों की मानंद रियासतें
जी
बनाई, और डेलीवरेटली ये इसलिए बनाई गई कि मुसलमानों के दरमियान कोई ताकत बाकी ना
न
रह
रहे,
सके, और मुसलमान
डिवाइड
हमेशा
एंड रूल
डिवाइड एंड रूल।
जो
बिल्कुल
हमेशा इंग्लैंड के
बिल्कुल।
बारे में फेमस है।
और अब आप तसव्वुर कीजिए कि जब पहली जंग अजीम ख़त्म हुई है तो पूरी दुनिया के अंदर जो आज़ाद ममालिक थे, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे, वो 30 से कुछ नज़दीक थे, 32 के करीब थे, 32 के करीब। जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई है तो आज़ाद मुल्कों की तादाद 51 के करीब थी, और आज हमारी दुनिया के अंदर 212 के करीब, बल्कि इससे ज़्यादा ममालिक मौजूद हैं। तो अब आप ये समझें कि इन्होंने तकरीबन 100 साल के अंदर 170 कंट्रीज़ बनाए हैं। इससे आप डिवाइड और रूल का अंदाज़ा लगा सकते हैं
जी
कि इन्होंने दुनिया के अंदर 100 साल के अंदर 170 मुल्क बनाए, और
जी
ज़ाहिर है वो सब मुल्क एक दूसरे से कहीं ना कहीं मुकाबले पर भी आते हैं।
जी
तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी एक ताकत ना बन सकें, اور ہمیشہ ٹوٹتے چلے جائیں. جو مسلمان ایک عثمانیہ ریاست تھی, اب ہمارے پاس 50 اسلامی ملک ہیں, اس سے 50 اسلامی ملک ہیں,
50 ٹکڑوں میں بانٹ دیا ایک جسم کو. صحیح. تو اگر یہ جو دور تھا کہ مثلا اسرائیل آتا ہے, بستا ہے, بیت المقدس پہ قبضہ کر لیتا ہے, مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے, ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہیں سے ظلم کیا جا رہا ہے, لیکن آیا پھر مسلمانوں میں ریزسٹنس کا پیریڈ کب شروع ہوتا ہے؟ اور یہ پھر ہم لوگ آ جائیں گے کہ بیت المقدس کے یوم القدس کے اوپر, یعنی کہ مسلمانوں میں یہی مظالم کے خلاف ریزسٹنس کا پیریڈ کب سے شروع ہوتا ہے اور شعور اور بیداری کب سے, اس کے بارے میں.
ہاں, جیسے ہی صہیونی کام شروع ہوا تھا اس وقت کچھ مسلمان تھے جو بیدار تھے اور اپنے کام کو انجام دینا چاہتے تھے, لیکن عالمی سطح پر اتنا شدید کنٹرول تھا صہیونیت کا اور اتنا شدید کنٹرول استعماری ممالک کا تھا کہ ان بیچارے مسلمانوں کی کوئی سننے والا نہیں تھا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو اطراف کے عرب ممالک تھے وہ بھی اپنے گماشتوں کو بٹھا دیا, اپنے ماننے والوں کو بٹھا دیا,
پپیٹس کو بٹھا دیا,
بالکل پپیٹس آ گئے ان کے, جو سیریا پر اور عراق پر اور جارڈن پر, بالاخص جارڈن کے اوپر حکومت کر رہے تھے. تو وہ جو فلسطینی مسلمان تھے ان بیچاروں کے لیے چاروں طرف سے ایسے مسلمانوں کا محاصرہ تھا جو ان سے وفادار نہیں تھے, اور اندر سے صہیونی ریاست ان کو کچل رہی تھی. تو ان کے پاس کوئی موقع نہیں بنتا تھا کہ وہ کہاں جا کے فریاد کریں, کس کے سامنے جا کے آواز اٹھائیں. اب آپ تصور کریں کہ فلسطین کا وہ علاقہ جو اردن سے نزدیک تھا, اردن نے اس پہ قبضہ کر لیا,
خود اردن نے قبضہ کر لیا,
خود اردن نے قبضہ کر لیا. اچھا, اور طنز آمیز یہ ہے کہ جب فلسطینی اس حصے کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا اور اسے اپنے قبضے میں لے لیا, تو اردن نے اسرائیل کو وہ علاقہ بخش دیا. یعنی پہلے فلسطین کے ایک حصے پہ قبضہ کیا, پھر جب اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کر کے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا, تو اردن نے کہا ہم تمہیں بخش دیتے ہیں, ہمارے تمہارے تعلقات صحیح ہو گئے.
اچھا,
یہ حرکتیں ہوئی. اسی طرح مصر نے کچھ حصے کے اوپر جو غزہ کی پٹی تھی اس پہ مصر نے قبضہ کر لیا, اور اسی طریقے سے پوری ان عرب ممالک نے بجائے یہ کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیتے اور ان کی طاقت کو بڑھاتے تاکہ وہاں پر وہ لوگ صہیونیوں کا مقابلہ کر سکتے, انہوں نے اپنے مفادات کو پورا کرنے کی کوشش کی. اس عالم میں یوں احساس ہوتا تھا 1978 تک پہنچتے پہنچتے کہ اب مسلمانوں میں کچھ نہیں بچے گا. اور اسی زمانے میں اگر آپ کے ذہن میں ہے تو کیمپ ڈیوڈ ایک معاہدہ ہوا, اور کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کے اندر یہ ہوا کہ مصر جو فرنٹ لائن کے اوپر تھا مقابلہ کرنے میں, اس مصر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات انور السادات کی قیادت میں بحال کر لیے. تو اب مسلمانوں کے سامنے یہ ایشو آیا کہ بھائی جو ملک سب سے زیادہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا اسی نے اپنے تعلقات بحال کر لیے, تو اب ہمیں بھی اپنے تعلقات بحال کر لینے چاہیے. یعنی سارا معاملہ فلسطین کا یوں سمجھ دیجیے کہ
ساری امید جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا, ایک دم مایوس کر دیا گیا تھا مسلمان کو.
بالکل, یعنی فلسطینی بھی تقریباً شکست کھانے کے تیار, مسلمان بھی شکست کھانے کو تیار باہر والے, اور مصر تو جا کے ہاتھ ملا ہی چکا تھا. اچانک اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نصرت بھیجی, ایران کے اندر اسلامی انقلاب رونما ہوا, اور اسلامی انقلاب جب رونما ہوا تو دنیا کی پہلی مسلمان حکومت ایسی بنی جس نے کہا کہ نہیں, ہم کبھی بھی اسرائیل کے اس ناجائز اقتدار کو قبول نہیں کریں گے, ہم فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. یعنی ایک سمبولک علامت یہ تھی کہ انہوں نے جو ایران کے اندر اسرائیلیوں کے ہاتھ میں جو ادارے تھے, جو بلڈنگز تھیں, وہ ساری اٹھا کر فلسطینیوں کو, ایمبیسیز جو تھیں وہ فلسطینیوں کے حوالے کر دیں.
یعنی پیلسٹائن کی ایمبیسی وہاں پر جو اسرائیل کی تھی وہی پیلسٹائن کی ایمبیسی بن گئی,
ایمبیسی بنا دی. تو اس میں یہ تھا کہ ایک سمبولک جسچر تھا, اور مسلمانوں کو انہوں نے پوری دنیا کے اندر یاد دلایا کہ نہیں بھائی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا. اور اس موقع پر امام خمینی نے آ کر اعلان کیا کہ نہ صرف یہ کہ مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ ہم اس مسئلے کو زندہ کریں گے, آفیشلی زندہ کریں گے. اور 30 سال پہلے تقریباً انہوں نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جمعۃ الوداع کے دن اس معاملے کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنے کے لیے, اٹھانے کے لیے سڑکوں پر آئیں, مظاہرے کریں, پرامن مظاہرے, تاکہ لوگوں کو اس کی حقیقت پتہ چلے. اور اس کے صدقے میں یہ تمام کامیابیاں ہیں جو اب الحمدللہ ہمیں فلسطین کے اندر نظر آ رہی ہیں.
تو یہ یعنی 30 سال پہلے. لیکن ایک کوشچن یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے حکومت, جو حکومت اسلامی جو تشکیل پاتی ہے, انقلاب اسلامی جو ہوتا ہے, اس کے بعد یعنی یہ کہ مثلا یہ شیعہ حکومت تھی تو یہ کیوں یہ فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, اس موضوع کو بہت اٹھایا گیا, اور اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟
ہاں, پہلی بات تو یہ کہ کیا خانہ کعبہ کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مثال کے طور پر اگر ان کے الفاظ کو میں استعمال کروں کہ یہ سنی علاقہ ہے, کیا خانہ کعبہ کے لیے کوئی
نہیں کہہ سکتے تمام مسلمانوں کا خدا کا گھر
ہے؟ یہ خدا کا گھر ہے, اس میں نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے, سب مسلمان ہونے کے ناطے وہاں پر ہیں.
جی,
تو مثال کے طور پر کیا میں یوں کہوں کہ مثال کے طور پر کربلا شیعوں کا علاقہ ہے, تو میں کہوں گا نہیں یہ نواس رسول کی جگہ ہے، یہاں پہ شیعہ سنی سب جائیں گے.
جی
اسی طرح بیت المقدس ہے،
جی
بیت المقدس کسی ایک فرقے کی میراث نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، بیت المقدس قبلہ اول ہے، یہ محترم ہے ہمارے لیے.
جی
دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کر دیجئے کہ کسی مسلمان کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی ایک روایت کے اندر کہ وہ، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی مسلمان مظلوم ہو اور وہ آواز اٹھائے کہ اے مسلمانوں میری مدد کرو، تو تمام مسلمانوں پہ واجب ہے کہ جا کر اس کی مدد کریں.
جی
فلسطین میں رہنے والے مظلوم مسلمان تھے، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی فرقے کے ناطے بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا.
جی
جمہوری اسلامی ایران نے تمام فرقے کے تعصبات کو علیحدہ کرتے ہوئے
جی
انہوں نے کہا یہ مسلمان ہیں اور دین اسلام کے اندر مظلوم کا ساتھ دینا واجب ہے.
جی
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شیعہ تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا امام اول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا اپنی فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے،
جی
فرمایا کونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً، فرمایا اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. اور امیر المومنین نے وہاں نہیں فرمایا کہ اگر مظلوم مثال کے طور پر کافر ہو تو مددگار مدد نہ کرنا، یا مثلا مظلوم تمہارا ماننے والا نہ ہو تو مدد نہ کرنا، نہیں، انہوں نے بہت جنرلائز کیا اور فرمایا کونا للظالم خصماً، کوئی بھی ظالم ہو،
کوئی بھی ہو، یعنی اس کے اندر ہندو بھی ہو مسلم کوئی بھی ہو، یعنی کوئی دوسرے فرقے کا ہو.
ہاں
جی
یعنی حتیٰ اگر مسلمان بھی کسی کے اوپر ظلم کرے گا
جی
تو فرمایا اس سے بھی دشمنی
جی
کرو.
اور وہیں پر مظلوم بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی مظلوم ہو،
چاہے وہ کسی بھی ملت کسی بھی مذہب کسی بھی فقہ کسی بھی دین کا ہو، اگر مظلوم انسان ہے تو ہمیں مظلوم انسان کا ساتھ دینا چاہیے.
جی
اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ فلسطین کے اوپر صرف مسلمان مظلوم نہیں ہے، میں
جی
سمجھتا ہوں عیسائی بھی مظلوم واقع ہوئے، لیکن ظاہر ہے چونکہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی تو سب سے زیادہ ظلم جو کیا گیا وہ مسلمانوں کے اوپر کیا گیا. تو اس اعتبار سے شیعہ ہونے کے ناطے ہمارے سامنے امیر المومنین کا حکم بہت واضح ہے کہ ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور امام خمینی اہل بیت کے ایک مکتب کے شاگرد ہونے کے ناطے اس بات کو اپنے اوپر واجب سمجھ رہے تھے، اور وہی وجوب انہوں نے تمام مسلمانوں تک منتقل کیا.
جی آگے یہ ایک ہمیشہ آبجیکشن کیا جاتا ہے کہ دیکھیں فلسطین میں تو وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں یا اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، اور ہمارے دین میں یہ کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کے چاہنے والوں سے، ان کے دشمنوں سے آپ محبت نہیں کر سکتے، تو ہم کیوں فلسطین کے لیے؟ جیسے آپ نے کچھ حصہ تو واضح کر دیا کہ مثلا کیونکہ بیت المقدس ہے، لیکن اس چیز کے اوپر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں.
اچھا میں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے جو اس وقت میں سمجھ میں آتا ہے مولا چوتھے امام کی زندگی سے ایک جملہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
بسم اللہ
سلام ہو ان کی ذات مقدس کے اوپر، کہ جب وہ شام میں تشریف فرما ہوئے اور کس بے کسی اور قسمہ پرسی کے عالم میں تشریف فرما ہوئے وہ غریب امام ہمارے، تو ایک شامی ان کے سامنے آیا اور اس نے امام کے سامنے آ کر اہانت کرنے کی کوشش کی، امام کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی. مولا نے صبر فرمایا، وہ سید صابرین تھے، انہوں نے صبر فرمایا اور صبر کیا. جب وہ آدمی چپ ہو گیا تو فرمایا کہ کیا تم نے آئے قربہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے آئے قربہ پڑھی ہے. فرمایا وہ قربہ کون ہے؟ جواب نہیں دے سکا. امام نے فرمایا ہم قربہ رسول، ہم رسول خدا کی وہ قرابت دار ہیں جن کے لیے حکم قرآن کریم نے نازل کیا. جیسے وہ آدمی سنتا ہے منقلب ہو جاتا ہے اور اچانک اپنے حکام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ آیا ان حکام نے قربہ پہ ظلم کیا؟ یعنی میں اس جملے سے ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس واقعے سے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہر دشمن جو ظاہری طور پر اہل بیت سے دشمنی کر رہا ہے واقعا دشمن ہے یا اس کو بیوقوف بنایا گیا ہے؟ تو امام چہارم کی ہمیں سیرت یہ بتاتی ہے کہ نہیں، ہر دشمن ظاہری طور پہ دشمن ہے واقعی دشمن نہیں ہے، کچھ دشمن ہے جو واقعی دشمن ہے، اور اکثر لوگوں کو بے خبر رکھا گیا ہے، ان کو محروم کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے اندر بہت سارے گروپ ایسے تھے جو اس محرومیت سے دوچار تھے، اور جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے حق کی خاطر ان کا ساتھ دیا، تو اب ہمارے پاس موجود ہے کہ بعض فلسطینی تنظیم کے بڑے بڑے لیڈرز اس وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کو اختیار کر رہے ہیں، جس میں فتح شقاقی مشہور و معروف ہیں کہ جنہوں نے مکتب تشیع کو قبول کیا اور ابھی بھی وہ فلسطینیوں کے لیڈر ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ ایک وقت ہوگا کہ جب کچھ گروپ ان کے اندر ہوں گے جو بے خبر ہوں گے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے انٹریکشن کی وجہ سے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے فلسطین کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور ان لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کو نئے سرے سے پہچاننے کی کوشش کی۔
جی ماشاء اللہ آغا، فائنل یہ سوال ہے کہ یوم القدس جو جمعہ ہے، یعنی الوداع جمعہ، جس دن مسلمانوں کو، ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ ہم مثلا انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں یا مثلا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، اگر ہم یہاں پر اگر جلوس نکالتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیوں نکالنا چاہیے، اس کے اوپر ایک،
ہاں یعنی اس کا ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی اگر ایک علاقے کے اندر پہلے ہی مسلمان رہ رہے ہیں تو وہاں کلمہ طیبہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جب پہلے سے سارے لوگ مسلمان ہیں وہاں اللہ اکبر کہنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ پہلے سے ہی اسلام کو مانتے ہیں، اللہ کے نام کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے کچھ نعرے ہیں اور وہ نعرے ہماری شناخت ہیں۔
جی
تو یہ جو نعرے تکبیر ہے اللہ اکبر ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔
جی
ہم اس شناخت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم، ہمیں اللہ کے سامنے اس بات کا جواب دینا ہے کہ جب تمہارے سامنے کسی مظلوم پہ ظلم کیا گیا تو تم نے اپنی طاقت کے برابر بھی آواز اٹھائی یا نہیں اٹھائی، ہمیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ کونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً کہنے والے اپنے امام مظلوم کے سامنے جواب دینا ہے کہ وہ مجھ سے کہیں گے قیامت کے دن کہ تم سے میں نے کہا تھا کہ تم ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، تم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟
جی
تو میں آج
صرف یہ نہیں آگا کہ صرف مظلوم کی حمایت کرو، دوسرا پہلو بھی ہے کہ ظالم کی مخالفت
کی جائے۔ بالکل، اور یہ دونوں پہلو
سیرت مولا کائنات ہوگی، مولا کائنات کی وصیت پہ عمل کرنا ہے جب ہم لوگ بیت المقدس کی آزادی کے لیے۔
اور میں جو اس میں ایک اور پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو دو جملے مولانا ارشاد فرمائے، کونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً، اس نے ہمیں نیوٹرلزم کی گنجائش نہیں دی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم تھرڈ پارٹی ہیں، ہم نہ صہیونیوں کے ساتھ ہیں نہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ، ہم تھرڈ پارٹی ہیں۔ امیر المومنین فرمانے کہ نہیں، یہاں کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے، تمہیں ظالم کے خلاف اٹھنا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا تو میں جیت گیا، نہیں، تمہیں ظالم سے دشمنی کرنی ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ تو نیوٹرلزم کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، یہاں پہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کے خلاف آواز اٹھانا،
چاہے اس وقت ہماری اختیار میں صرف ہماری کہ ہم ایک جلوس نکال رہے ہیں، اپنی آواز بلند کر رہے ہیں،
جتنا بھی ممکن۔ بس اب آپ تصور کریں، ایک جنرل رول ہے اسلام کے اندر، وہ یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنا کیا جائے۔
جی
تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ اپنی طاقت کو استعمال کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، اچھائی کا حکم دے برائی سے روکیں۔ مثلا کوئی آدمی کسی آدمی کو مار رہا ہے اور میرے ہاتھ میں طاقت ہے کہ میں اس مظلوم کا ساتھ دوں، تو میرے لیے واجب ہے کہ میں اپنے ہاتھ کی طاقت سے ساتھ دوں۔
جی
کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ کی طاقت سے ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم لفظ سے ساتھ دے دو۔
جی
لفظ سے ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم دل میں تو نفرت رکھو۔
جی
تو جتنے لیول پر آپ کو اختیار ہے آپ کے لیے کرنا واجب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ادھر اس وقت پاکستان میں، ہندوستان میں ہمیں اتنا اختیار ہے، اتنی طاقت ہمارے پاس ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں اور لوگوں کے سامنے بتائیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ تو جتنا ہمیں اختیار ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، ہم اس کام کو ضرور انجام دیں گے۔ اور یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ پوری دنیا میں یہ حق تسلیم کیا جاتا ہے۔
جی
بھائی پوری دنیا کے اندر ریلیز ہوتی ہیں، پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہوتے ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ کے مختلف ممالک میں، کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے لوگ روڈز پہ آتے ہیں، اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں۔
جی
تو یہ قدس کے معاملے میں ہماری رائے کا اظہار ہے، یہ اتنا حق ہمیں حاصل ہے۔
جی اور ایک فائنل چیز آ گئی کہ یوم القدس صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا تمام اس انسانوں کے لیے جو مظلوم اور مستضعف ہیں، تمام ان کے لیے ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے؟
ہاں میں نے جیسے کہ شروع سے عرض کیا کہ یہ کیس وہ نہیں ہے جس میں صرف مسلمان پسے،
جی
اس میں مظلوم انسان پسا ہے۔
جی
اور یہ ایک سمبولک جسچر ہوگا تمام دنیا کے مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے۔
جی
کہ اور میں اس میں دعوت دوں گا کہ روز قدس میں ہر شخص وہ آئے کہ جو کسی بھی مظلوم کا ساتھ دے سکتا ہے۔
صحیح
مثال کے طور پر اگر آج میں بوسنیا کے اندر ظلم ہوتا دیکھتا تھا کسی زمانے میں، تو روز قدس کی طرح ہم نے بوسنیا کے مسلمانوں کا بھی ساتھ دیا۔
صحیح
اگر ہم نے مثال کے طور پر، میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر وینزویلا کے اندر کسی مظلوم کا حق مارا گیا تو ہمارے اوپر واجب ہوگا کہ ہم اس کا بھی ساتھ دیں گے۔ لہذا دنیا میں جہاں کہیں کوئی مظلوم،
جیسے آپ نے بتایا امام علی کی خود وصیت میں کہ تمام مظلوموں کی جو ہے نصرت کے لیے اور تمام ظالمین کے مخالفت کے لیے،
بالکل۔
تو بس یہی یوم القدس کا کوئی آخری پیغام آپ دینا چاہیں گے اگر تمام ہمارے ویورز؟
ہم آخری پیغام کے طور پہ یہ کہنا چاہیں گے کہ آج کی دنیا میں آزاد انسانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے،
جی
بحمد اللہ رب العالمین، یہ فکر و شعور کا زمانہ ہے۔ آج برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ کے مختلف شہروں میں، دنیا کے مختلف ممالک میں ایسے لوگ بڑھ رہے ہیں جو اپنی فکر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو ظالمانہ نظام کے پنجے سے نکلنا چاہتے ہیں.
جی
تو میں تمام دنیا کے ان مظلوم انسانوں سے کہوں گا کہ ایک تو ہے کہ وہ اپنی امیدیں باقی رکھیں
جی
کہ انسانوں کے اندر آزادی بڑھ رہی ہے، اور جو انسان اس ظلم سے باہر بچے ہوئے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اگر آپ نے مظلوم کا ساتھ نہ دیا تو خدا نہ کرے یہ ظلم آپ کی گردنوں پر بھی پہنچ جائے
جی
گا. لہذا مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر شامل ہو جائیں.
جی آقا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آپ کا وقت دیا. تمام ویورس انشاءاللہ امید ہے کہ یوم القدس کو آپ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ یوم القدس میں حصہ لیں گے، اور پوری دنیا میں جس طریقے سے یوم القدس منایا جاتا ہے آپ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں نماز جمعہ کے بعد اپنے مسلمان گروہ اور تمام اہل جو انسان ہیں، انسان دوست ہیں، ان کے ساتھ مل کر یوم القدس منائیں گے. اس کے ساتھ ضمیر عباس آپ سے الوداع لیتا ہے. شکریہ بہت بہت.